تو جس طریقے سے وہاں ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں پہلے انسان کا روتے ہوئے آنا, یہ بتا گیا کہ انسانیت کا تقاضا رونا, تو پہلے انسان کا روزے کے عالم میں آنا, یہ بتا گیا کہ انسانیت کا تقاضا اس روزے کو رکھنا. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ ہر قوم پر روزہ واجب کیا گیا. یہ دوسری بات ہے کہ آیت نازل ہوتے پہلا اعتراض یہودا نے مدینہ میں آ کے پیغمبر سے یہی کیا تھا کہ آپ کا قرآن یہ کہہ رہا کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم کے روزے اس طرح سے لکھے گئے ہیں یا فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا تم سے پہلے پہ فرض کیے گئے تو ہم کا تو کوئی روزہ فرض نہیں, ہم سے تو روزوں کا یہ نظام ہی نہیں. سورہ بقرہ کی آیت ابھی نازل ہوئی ہے اور مدینے کے یہودیوں کا ڈیلیگیشن آ کر پیغمبر اسلام سے اس آیت کے حوالے سے اعتراض کر رہا. اب ضمنی طور پہ ایک بات میں یہ بتا دوں کہ آنے والی تقاریب کے حوالے سے کہ ماہ مبارک رمضان کی جو دوسری خصوصیت آئی ہے دعا کے اندر, وہ یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا. یہی دعا یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لا یسکن مثلہ شیء, اس میں ماہ مبارک رمضان کی تین خصوصیتیں بتائی گئیں, فرض پر صیام ہوا علی انزل تفیر قرآن جال کر کی لیلت القدر, روزانہ دن میں پانچ بار ہم کو قرآن رمضان کی یہ تین فضیلتیں یاد دلائی جاتی ہیں. تو جس میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں تو نے روزہ خرچ کیا, وہ ہمارے اس وقت سے عنوان, اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ انزل تفیر قرآن کے اس مہینے میں تو نے قرآن کو نازل کیا. ایک بار دو بار تین بار نہیں, روزانہ پانچ مرتبہ آپ اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کریں گے. اسی لیے ماہ مبارک رمضان کے دروس میں قرآن کی تفسیر کا بھی ایک حصہ ہوگا, اور تفسیر اور قرآن کے حوالے سے اس میں چودہ سوروں کی تفسیر تو ہو نہیں سکتی. جس اہم ترین سورے کا انتخاب اس مہینے کی کچھ تقاریر کے لیے کیا گیا, وہ سورہ میں نے کہا کہ اہم ترین سورہ ہے اس اعتبار سے کہ پورے قرآن میں فقط ایک ہی سورہ ایسا جس کو میں آنے والی چند تقاریر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, کہ پورے قرآن کا وہ واحد سورہ ہے سورہ صاحب, جو ایک ایسے مسئلے کا حل بھی قرآن ہدایت کی کتاب بھی ہے, لیکن ہمارے بہت سارے ڈیلی لائف کے پرابلمس کا سولوشن بھی قرآن کے اندر بطور دعا دعا کی شکل پر. تو بھائی اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے لوگ آ کے کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت, کسی کو روزی کی پریشانی ہے قرآن کی آیت, کسی کی بیماریاں ہیں صحت کا مسئلہ ہے قرآن کی آیت, بیوی کی شادی نہیں ہوتی ہے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورہ, دشمنوں کا بہت زیادہ غلبہ ہے ظالموں کا دور ہے سحر و ساحری اور جادو وغیرہ ہے سالے بد ہے جن ہیں, یہ سب قرآن کی آیتوں سے بھی اس کا علاج ہے. اگرچہ قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا, وہ اصل میں تو ہماری روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہے, لیکن یہ ساتھ ساتھ دونوں کی برکتیں قرآن ہم کو عطا کر رہا ہے. لیکن یہ جتنے ہمارے مسئلے اور پرابلم ان کے حوالے سے قرآن میں ایک نہیں کئی آیت ہیں. یعنی اگر کسی نے کہا مولانا بیٹے کی شادی نہیں ہوتی ہے تو ایک آیت یہ بھی ہے, ایک آیت یہ بھی ہے, سورہ یہ بھی ہے, سورہ وہ بھی, بیمار ہو صحت حاصل نہیں ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ قرآن میں خالی کوئی ایک آیت, کئی مختلف آیتیں ہیں. کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کون سی آیت بتائی جائے. دعاؤں میں بھی اوور ڈوز ہو سکتا ہے دواؤں کی طرح سے, پھر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک مسئلہ ایسا اور غالباً صرف ایک ہی مسئلہ ایسا جس کے لیے پورے قرآن میں صرف ایک ہی ایک آیت, اور وہ مسئلہ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ, اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے دجال. شیطان سے بچنے کے لیے بھی قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں کہ اگر آدمی اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو شیطان سے محفوظ رکھنا چاہے, لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ دور آخر کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال سے اپنے آپ کو بچائے, جو ہماری ساری زحمت ہماری ساری محنتوں میں پانی پھیرنے والا دجال, ایسے ایک نہیں زندگی کے جتنے آپ نے رمضان برکتوں کے ساتھ پالی, آخر میں اگر دجال کے ہاتھ میں پھنس گئے تو ساری محنتیں ضائع. لیکن پورے قرآن میں صرف پورے شہر کو پورا ہے جس کا فائدہ امام معصوم نے یہ بتایا کہ اس کی تلاوت کرنے والا دور آخر کے سب سے بڑے فتنے دجال سے محفوظ رہے گا. اور دجال جب ذہن میں آئے گا تو ساتویں زمانے کے امام کا نام آتا ہے. ابھی ابھی جو دعا استفاع نے پڑھی اور آج نہیں پورے ماہ مبارک میں جو دعا استفاع پڑھ رہے ہیں, دعا افتدا کا پیغام کیا؟ دعا افتدا صرف اور صرف زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے اور زمانے کے امام کے حوالے سے اپنی تیاریاں. یہ دعا افتدا کا پیغام آغاز اس کے یقیناً پروردگار کی حمد و ثنا سے, یقیناً اس کے کہا جائے معصومین کے درود و سلام ہے. لیکن پیغام اس کا صرف زمانے کا امام, تو دعا افتدا کا پیغام زمانے کا امام اور سورہ کہف کا پیغام کس طرح سے دجال سے اپنے آپ کو بچا کر ایمان کے ساتھ ہی بن سکتے. تو انشاءاللہ پورا مہینہ تو نہیں لیکن 8-10 تقاریب جو تفسیر قرآن کے ہوں گی اس میں سورہ کہف اسی حوالے سے موضوع بنے گا. لیکن آج یہ اتنی سی بات کیوں آ گئی؟ وہ اس لیے آ گئی کہ سورہ کہف بھی قرآن کریم کے ان چند سوروں میں سے ایک جو یہودیوں کے کسی اعتراض یا سوال کے وجہ سے نازل ہوا. کئی قرآن کی آیتیں ایسی, قرآن کے کئی سورے ایسے کہ ادھر وہ سورہ نازل ہوا, ادھر یہودیوں کا اعتراض ہوا, ادھر پروردگار نے اس کا جواب دیا. اس میں خاص طور پر سورہ یوسف, خاص طور پر سورہ صحت اور خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیتیں. انشاءاللہ جب سورہ صحت سے بیان شروع ہوگا تو وہاں میں یہ بتاؤں گا کہ ان کا اصل اعتراض کیا تھا, تو پھر یہ سورہ نازل کیوں ہوا. دجال دعا افتتاح کا اصل پیغام, زمانے کے امام کی تیاری اور ماہ مبارک کی اہم ترین عبادتوں میں تفسیر و قرآن, یہ تینوں جمع ہو جائیں گے سورہ کہف کے حوالے سے. تو جو بھی یہودیوں کے سوال کا جواب تھا, سورہ یوسف بھی یہودیوں کے سوال کا جواب تھا, اور جب یہ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تب بھی یہودی دوڑے دوڑے چلے آئے اور کہا کہ آپ کا قرآن غلط کہہ رہا. ہمارے یہاں تو ایسا کوئی روزے کا حکم نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں. یہی وہ یہودی ہیں جن کے لیے قرآن کریم ہر جمعے کو آپ کو یاد دلاتا ہے. مثل الذین هم للتوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, جنہیں تورات دی گئی لیکن انہوں نے تورات کا حق ادا نہ کیا. ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پہ کتابیں لادی گئی ہیں. یہ قرآن کا اسٹائل جو دو لوگ قرآن کریم میں بڑے عجیب آئے, ایک بلعم باعوث جس کے حوالے سے قرآن نے کہا مسئلہ کا مسئلہ کلب, اس کی مثال کتے جیسی. یہ قرآن کلام پروردگار, لیکن یہ دو ایسے گروہ ہیں جن کے حوالے سے قرآن کا اسٹائل اور انداز اتنا جلال والا ہو جاتا. ایک بلعم باعوث کے لیے کہا مسئلہ کا مسئلہ کلب, اس کی مثال کتے جیسی ہے. اور ایک وہ یہودی, ہر یہودی وہ یہودی جنہیں تورات دی گئی ہے اور انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. سمسل حمار یحمل اسفارا, وہ گدھے کی مانند ہیں. لیکن یہی گدھے کی مانند یہودی کتاب اپنے پاس ہے, تورات اپنے پاس ہے, اس میں پورا مسئلہ لکھا ہوا, اور آج پیغمبر سے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے قرآن نے کہا کہ ہر امت کو روزہ واجب کیا جائے گا, غلط. ضرورت کیا ہے اللہ کو ہر امت سے روزہ واجب کرنے کی؟ تب پیغمبر نے اس کو جواب دیا کہ روزوں سے کچھ فائدے بھی بتاتا, اور اس کے اندر ایک اور بہت اہم ترین پیغام ہے. لیکن بہت مختصر سے روایت, مختصر سا آج میرا معروف روایت یہ کہ پیغمبر نے کہا اللہ ہر امت پر اس لیے روزہ فرض کیا کہ آدم نے جو دانا ایک گندم کھا لیا وہ ان کے پیٹ میں 30 دن رہا. یہودیوں کا اصل اعتراض اس بات پر تھا کہ جس طرح کے روزے آپ کے ہیں, جس طرح کے روزے آپ کے ہیں کہ ایک مہینہ ہوگا رکھو, 30 دن ہوگا رکھو, یہ کوئی ہمارے پاس تصور نہیں ہے. اور اس کی کیا ضرورت؟ تو کہا اس کی ضرورت یہ کہ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے, گناہگار تو نہیں ہے کوئی نبی, کر کے اولا حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے جو دانا گندم آدم نے استعمال کیا وہ 30 دن تک آدم کے پیٹ میں رہا ہے. 30 دن کے بعد اس دانے گندم کے سارے اثرات ختم ہوئے ہیں. اس لیے جب اس دنیا میں آدم آئے تو آدم سے یہ فرض کیا گیا کہ پہلے 30 دن مکمل فاقے کے عالم میں گزارو، جب وہ سارے سر کے اولا کے یا گناہ کے سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اس دنیا کی غذا استعمال کرنا ہے اور اپنی زندگی کو شروع کرنا ہے. البتہ پیغمبر کی حدیث میں یہ لفظ البتہ انسانوں کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے خدا نے اولاد آدم پر رات کے روزے کو ثابت کر دیا، اور وہ بھی کس طریقے سے ثابت کیا یہ کل کے مجلس میں آپ سن چکے ہیں. تو پہلے تو رات کا بھی روزہ تھا، پہلے سے مطلب ہے خود رسول اللہ کی شریعت کے ابتدائی زمانے میں، لیکن اولاد آدم کی کمزوری کو محسوس کر کے تو کل آئی تھی کمزوری کے خیال سے ہو چکے گئے پڑے، رات کے روزے کو ثابت کر دیا ہے. لیکن یہ لیکن بھی بہت اہم ہے، لیکن روزہ دل کو رکھ رہا ہے، رات کا روزہ ہماری کمزوری کی وجہ سے اللہ نے معاف کیا، لیکن رات کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا دن کے وقت کا ثواب. روزہ ہمارا 24 گھنٹے کاؤنٹ ہو رہا، ثواب ہم کو 24 گھنٹے مل رہا، صرف یہ ہے کہ رات کو ان تمام چیزوں سے بچنا واجب نہیں رہا. اور پھر پیغمبر نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ یہ روزہ تمہیں 7 اور فائدے لا کے دیتا. اور وہ حدیث تو آپ کی بہت سنی ہوئی کہ جس وقت انسان یہ روزہ رکھتا اس کے بدن سے وہ سارا حرام پگھل کے گر جاتا، جو سال کے 11 مہینے اس کے بدن میں داخل ہو چکا. جب یہ روزہ آدمی رکھتا تو رحمت خدا اس پر بارش کی طرح سے نازل ہونے لگتی، جب وہ روزہ آدمی رکھتا تو اس کے گناہ اس طریقے سے گھڑنے لگتے جیسے آندھیوں میں درخت کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کے گرا کرتے. جب یہ روزہ رکھتا تو اللہ سے انتہائی قریب ہو جاتا، قربت خدا سب سے زیادہ اللہ کی قربت ایک غیر معصوم کو اس وقت ہوتی جب وہ روزے کے عالم میں. اسی لیے روزے دار جو دعا کرتا ہے فوراً قبول، افطار کے وقت کی دعا میں نے کل خاص اس کی تاکید تھی کہ جتنا آپ قریب ہوں گے کسی آدمی سے اتنا جلدی سے اپنی بات پہنچا سکیں گے، اتنا آسانی سے اپنی بات پہنچا سکیں گے. ایک یہاں سے چیخ چیخ سے مقابلہ پڑتا ہے جس سے دور ایک آدمی، اور ایک یہ کہ آپ ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس سے کھڑے ہوئے. روزے کے عالم میں خدا، اصل حدیث ہے یہ کہ روزے کے عالم میں خدا انتہائی قریب آ جاتا اپنے بندوں سے، اتنا کم فاصلہ ہو جاتا کہ غیر معصوم کے لیے اس سے زیادہ اللہ سے قربت ممکن نہیں. یہ 4 فائدے تو ہو رہے ہیں اس وقت، رحمت خدا کا نازل ہونا، گناہوں کا ٹوٹ ٹوٹ کے بدن سے گرنا، جسم سے حرام کا پگھل پگھل کے نکل جانا، اور خدا سے قربت، اور پھر اس روزے کی برکت سے قبر کی مشکلات انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. لیکن قبر ابھی بیان کرنا مناسب نہیں ہے، تو ارلی ہے، کچھ دن گزر جائے رمضان کے. سبھی چیز کہ یہ روزہ وہ ہے کہ اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان قیامت کی بھوک اور پیاس سے محفوظ رہتا. یہ جملہ یاد رکھیے گا کیونکہ آج کی تقریر کا ایک بڑا حصہ اس کے اوپر ہونے والا. اور ساتھ ہی چیز یہ ہے کہ یہ روزہ ہے جو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کے لیے پروانہ تمہیں عطا کرتا. ادھر روزہ رکھا گویا ایک طرف کے لیے دیا گیا کہ آدمی جہنم سے آزاد، ہر افطار کے وقت کتنے لوگ جہنم سے آزاد ہیں یہ حدیث میں کل آ چکی، اور ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں جنت کے جس وقت آپ روزہ رکھے تھے اسی وقت پروانہ لکھ کے دے دیا گیا کہ جنت کا حقدار. اب یہ جو روایت اس کے اندر بہت مختصر سے روایت اور اپنے اسٹائل سے، نعوذ باللہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے اسٹائل سے یہ ایک ایسی روایت لگ رہی ہے جو عام طور پہ ہم بہت ساری چیزوں میں سن لیتے ہیں. تمہیں فلاں نماز پڑھو تو یہ سارے فائدے ملیں گے، اور فلاں دعا پڑھو تو یہ سارے فائدے ملیں گے، لیکن اس میں کچھ بہت ہی اہم پیغام بھی چھپے ہوئے. جن میں چھوٹا سا پیغام بہت بڑا، سورہ کہف کی تقریر کے حصہ دور میں اس کی تفصیل آئی تھی، اس لیے اس وقت اس کو مختصر بتا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا پیغام اس نے یہ دی، غلطی آدم نے کی، دانہ گندم آدم کے پیٹ میں گیا تھا، ہمارے اور آپ کے پیٹ میں وہ والا دانہ گندم نہیں گیا. دانہ گندم تو بہرحال میں مشہور محاورے کے مطابق کہہ رہا ہوں، یہ تفصیل نہیں ہو رہی ہے کہ حضرت آدم نے اصل میں کون سا پھل کھایا تھا، وہ پھل تھا بھی نہیں تھے، لیکن جو بھی کر کے اولاد دانے گندم آدم کے پیٹ میں گیا، آدم 30 دن روزہ رکھے تو سمجھ میں آتا. لیکن اسلام کا بہت ہی اہم پیغام کہ والدین کی غلطیاں بعض اوقات وہ حرام والی نہ ہو، ہانی مکرو والی ہو، لیکن اس کے اثرات اس طرح سے نسلوں میں جاری رہتے ہیں کہ آدم کا دانے گندم قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کو بہرحال کم سے کم اس کی یہ سزا چاہیے کہ اس کا یہ نتیجہ چاہیے برداشت کرنا پڑا کہ ہر ماہ مبارک میں اسے اپنے پیٹ کو 30 دن تک ہر قسم کے کھانے اور پینے سے بچانا. باپ یہ تربیتی اولاد کا دوسرا پہلو کہ باپ اور ماں اپنی ذمہ داری وہ محسوس کریں کہ جب وہ والدین قرار پاتے تو اب ان کے گناہ حالی ان تک محدود نہیں رہتے, اس کے اثرات ان کی اولاد میں جائیں گے, اولاد کی اولاد میں جائیں گے, تو بہت سے گناہ اپنے لیے نہ صحیح لیکن اپنی اولاد کے لیے سر کرے. یہ تربیت اولاد کا وہ پیغام ہے جو مختصر کر کے حدیث رسول میں آتا ہے, السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ. جو نیک ہے وہ ماں کے پیٹ سے نیک بننا شروع ہوتا ہے, جو ظالم اور شقی ہے وہ ماں کے پیٹ سے ظالم اور شقی بننے لگتا ہے. تو یہ عام پیغام سارا سال آپ سنتے رہتے ہیں لیکن ماہ مبارک رمضان کا جو فاؤنڈیشن اسٹوری پیغام کہ آدم نے دانا گندم کھایا, کوئی حرام نہیں کیا, کوئی گناہ نہیں کیا, قسمت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا, لیکن اس کے نتائج اولاد آدم میں قیامت تک کے لیے جاری ہو گئے. اب ہر آدمی کو اپنے اپنے گھر کی حد تک, جس گھر کا وہ آدم ہے, جس خاندان کا وہ آدم ہے, جس فیملی کا وہ سربراہ ہے, اپنی ذمہ داریاں دیکھنا ہے. اور انشاءاللہ سورہ کاف کا جو دوسرا حصہ ہوگا, 3 حصے ہیں سورہ کاف کے, دوسرے حصے میں اس کی تفصیل آئے گی. ایک تو یہ بہت اہم بات, دوسری اس آیت میں جو 6ویں چیز بتائی گئی کہ اس دنیا میں جو تم اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہ رہے تو اس کے نتیجے میں کم سے کم تمہارا فائدہ یہ اونلی بینیفٹ نہیں ہے لیکن کم سے کم منیمم بینیفٹ یہ کہ قیامت کے دن تو وہاں کی بھوک اور پیاس سے محفوظ رہو گے. وہ کوئی معمولی بھوک اور پیاس نہیں, پوری شریعت کی بنیاد, شریعت کی بنیاد یہ والا اصول کہ جو سیکریفائس تم اس دنیا میں اللہ کے لیے دو گے ویسا ہی اس کا ریوارڈ تمہیں آخرت میں ملنے والا. اور آخرت تو میں نے اس لیے کہا کہ وہ ہمارا مین گول ہے, ورنہ دنیا میں اس کا ریوارڈ ملتا. جیسا ایک سوال بہت زیادہ کیا جائے گا کہ آج کی کتنی کمپیٹیو دنیا کے اندر کس طرح سے دنیا بنا ہم کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں کہ کبھی کبھار آدمی کے دل میں خیال آتا کہ آخر میں کیوں اپنے آپ کو اتنے سارے جو لذیذ اور مزیدار قسم کی چیزیں, کیونکہ اس کے بعد سے جتنی گناہ والی چیزیں وہی ساری مزیدار اور لذیذ چیزیں ہوتی ہیں. سنا مجھے اب تک یاد ہے کراچی کے ڈاؤ میڈیکل کالج کا ایک جلسہ تھا اور اس کے اندر کسی اسٹوڈنٹ نے جو میری تقریر سے تو اس سے پہلے جس طرح کھڑے ہو کے انٹروڈکشن کراتے ہیں تو یہی کہا کہ ہم نے اور مولانا نے اس چیز کامن اور اردو کا ایک بہت ہی مشہور نگاہ نگار مشتاق احمد یوسفی کا جملہ کہ دنیا میں جتنی بھی مزیدار چیزیں آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی اور آدھی مولویوں نے حرام کر دی. تو آپ بتائیے کہ حرام کے لیے دیکھیے تو جتنی مزیدار چیزیں ہم کو وہیں پہ ملتی, اور حلال کی اور واجبات کے لیے دیکھیے تو جتنی بوری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کو وہاں پہ ملا کرتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر کیوں اپنے آپ کو اتنی حرام چیزوں سے بچائیں جن میں سے ہر ایک میں مزہ, ہر ایک میں لطف. شراب سے بات شروع کیجئے اور ڈرگس کے اوپر جائیے اور فاسٹ فوڈ چین کے اوپر جائیے اور گانے پہ جائیے اور ڈسکو پہ جائیے اور بے بندگی پہ جائیے اور مس گیدرنگ پہ جائیے اور نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ جائیے اور یہ سلسلہ چلتا جائے ساری کی ساری چیز. اچھا آپ اس کی ٹریننگ تو رمضان ہے لیکن ابھی ٹریننگ کی بات نہیں آ رہی, ابھی بات فلاسفی کی آ رہی ہے, ابھی بات ریزننگ کی آ رہی کہ آخر کیوں آدمی یہ ساری چیز چھوڑ. اور پھر اگر انڈیا یا پاکستان یا ایران یا غلط کا ماحول تو وہاں تو خیر چلے پھر بھی باہر کا ایک ایسا پریشر ہے کہ کچھ گناہ آدمی کو چھوڑ دینا پڑتے. یہاں کے فری ماحول کے اندر آپ بیٹھے یا کسی قسم کا کوئی پریشر آپ کے اوپر نہیں, مزالے کسی بھی چاہتے کو پریشر ہے. ہمارے بہن کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے, نہ شوہر کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے, نہ کسی عالم کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے, پھر آپ کسی اپنے آپ کو گناہ ہوتے رہو. اب اس کے ریزن تو بہت سارے ہیں لیکن ماہ مبارک رمضان کا یہ جو چھٹا فائدہ حدیث جابر میں آیا, یہ حدیث جابر نے پیغمبر کی کوٹ کی, وہ بھی اس کا ایک پہلو میں واضح کرنے والا کہ بھائی جو تم اللہ کے لیے یہاں پہ دو گے. تو بہت ہی مشہور روایت بھی ہے اور کراچی کی دیواروں پر ایک سیاسی جماعت کے شعر بھی کبھی لکھا ہوتا کہ آدمی تو ہم تمہارے ہیں, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے, وفا کرو گے تو وفا کریں گے, جفا کرو گے تو جفا کریں گے. کراچی کی دیواروں میں بہت عرصے تک یہ شعر لکھا نظر آتا
کہ جو تم کرو گے وہ ہم کرو گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, وفا کرو گے وفا کریں گے. یہ اصل میں حدیث رسول کا ترجمہ. حدیث رسول یہ کہ پروردگار ہر بندے کے ساتھ میدان قیامت میں ایک طریقے سے سلوک نہیں کرے گا. وہاں کوئی صرف فارمولا نہیں, وہاں کوئی آٹومیٹک مشین نہیں لگی ہے کہ ہر آدمی کو ایک طریقے سے بہیو کیا جائے گا. میدان قیامت کے حساب و کتاب کے لیے حدیث آئی کہ جیسا کوئی مومن اس دنیا میں تھا ویسا آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اگر یہاں پہ کوئی ایسا مومن جو بہت ہی مہربان ہے, رحم دل ہے, لوگوں کی غلطیاں معاف کرتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ ہر آدمی کوئی بھی آدمی گناہ معصوم تو ہے نہیں, اس سے غلطی ہو جاتی ہے, نظر انداز کرتا ہے کسی کے عیب اس کی آنکھوں کے سامنے آئے. کل کی مجلس کا آخری ٹکڑا رمضان, غیبت, روزہ, دن کا سونا, تو ساری چیزوں کو ملائی. کیا اگر کوئی آدمی لوگوں کے عیب کے سامنے آئے تو بھول جاتا ہے, نظر انداز کرتا ہے, دیکھتا ہی نہیں. میدان قیامت میں جب یہ آئے گا تو خدا فرشتوں سے کہے گا اس کا معاملہ بھی ایسے ہی کرو, اس کے نام اعمال کو زیادہ تھرولی چیک ہی نہ کرو, تو ذرا سا الٹ پلٹ کے دیکھو اور اس کے بعد اس کو کلیئر کرو اور جانے دو. اور اگر کوئی اس دنیا میں ایسا کہ جس کی آنکھ کے اندر ایک مائکروسکوپ لگا ہوا ہے, چھوٹی سے چھوٹی بھی مومن کی غلطی فوراً پکڑ کے ہر طرف پھیلانا شروع کر دیتا, اس کے بڑے بڑے نیکیاں ہماری آدمی آتے, ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی خطائیں کو لگتا, جب یہ قیامت کے دن آئے گا خدا کر وہ ہو اور اس کو پھیل جاؤ. جس انداز سے یہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ بھی ایپ کرتا ہوگا, اس کے نامہ اعمال کی تو ایک ایک لائن, ایک ایک ورڈ, ایک ایک نہیں دس دس بار دیکھو, ذرا سی بھی اس کی غلطی نظر آئے اس کو وہیں پہ روک لے, اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے. تو اب روایت سے یہ آیا جیسا تم اس دنیا میں بنو گے ویسا قیامت کے اندر تمہارے لیے بن کے دکھائے گا. یہاں لوگوں کو معاف کرو وہاں تمہیں معاف کیا جائے گا, یہاں لوگوں کی غلطیاں پکڑو وہاں تمہاری چھوٹی سی چھوٹی خطا پکڑی جائے گی. جنہیں تم نے محمد والا اور یہ چیز دعائے افتتاح کا پہلا جملہ ہے. دعائے افتتاح کا پہلا جملہ یہی ہے جو کہ اس دن آپ سننے جا رہے ہیں. اے خدا مجھے معلوم ہے انت اور ہم الراحمین فی موضع الاقرب الرحمۃ واشد المعاقبین فی موضع النقال والنقمۃ. اے خدا جو رحمت کی جگہ ہے وہاں تجھ سے بڑا رحمت والا کوئی نہیں ہے, اور اشد المعاقبین اور سب سے سخت عقاب دینے والا, معاقب عقاب دینے والا, سزا دینے والا ہے, فی موضع النقال والنقمۃ جو سزا دینے کی جگہ ہوتی ہے. خدا کے پاس جلال اور جمال دونوں جمع ہے, اور دعا افتتاح یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ رحمت کی جگہ پہ اس سے بڑا رحم الراحمین کوئی نہیں ہے, اور عذاب اور پکڑ اور سزا دینے کی جگہ پہ اس سے زیادہ سخت سزا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. مگر دعا افتتاح آگے آئے گی تو ضمنی بات آ گئی, لیکن ضمنی بات کیا دعا افتتاح, اصل بات تو ہے وہ یہ کہ جیسا اس دنیا میں بنو گے ویسا وہاں ملے گا. راوی نے جا کے امام سے بالکل سمپل طریقے سے یہ پوچھ لیا, یہ تو ذرا سی گفتگو خود تو نہیں لیکن بہت ہی صرف مولا آخر اللہ نے ہم مردوں پر سونا اور ریشا پہننا کیوں حرام کر دیا؟ اب اس کی لاجک بھی ہے, اس کی فلاسفی بھی ہے, اس کو بہت ڈیٹیل میں آپ جا کے دیکھیں تو آج کی دنیا کے کتنے بڑے پرابلم ہیں جو ان دو چیزوں کی وجہ سے. یاد ہوگا آپ کو چھ سال پہلے میں امام زمانہ کا بیعت نامہ اسی ممبر پہ پڑھا تھا, اور وہاں پہ ان دو چیزوں کی تفصیل آئی تھی جو ایمان کی بحث میں شامل, لیکن وہ ایک لمبا جواب ایمان نے بہت ہی مختصر جواب دے دیا, جو جواب اب خالی ریشم اور سونے کے لیے نہیں ہر حرام کے لیے. ایمان نے کہا اللہ نے یہ ریشم اور سونا اس لیے تم پہ حرام کیا تاکہ جنت کے ریشم اور سونے کو تمہارے لیے حلال کیا جا سکے. جہاں پہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ تو وہاں پہ یہ چیز تمہیں ملنے والی ہے, اور پھر وہ تو الگ حدیثوں میں کہ ستر گنا ہو کے ملنے والی کہ 70,000. تو مختصر سے سوال کا اتنا مختصر جواب کہ آخر ہم کینیڈا جیسے آزاد ماحول کیوں اپنے آپ کو اتنی پابندیوں میں رکھیں, کیوں اتنا ریسٹرکشن, کیا ضرورت ہے ہم کو؟ ضرورت یہ کہ جو یہاں اللہ کے نام پہ سیکریفائس کرو گے وہاں ملے گا, اس سے بڑھ کے ملے گا, اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ملے گا. اور اب آئیے یہاں پہ تین سال پہلے کی میری 6 گھنٹے کی مجلس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کروں, اور میں بہت ہی مختصر طریقے سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس سے پہلے سن لیا ہے, اور ماشاء اللہ آپ کا حافظہ تو بڑا طاقتور ہے, ہر چیز آپ کو یاد ہوگی بہت مختصر. ائمہ معصومین میں سے
امام معصوم کا لقب, امام معصوم کا ٹائٹل وہ حضرت عباس کو ملا ہے باب الحوائج. حضرت عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج, باب المراد, یعنی یہ دروازہ ہے جہاں ہر آدمی کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے. اور اس کی تفصیل آتی کہ غیر معصوم کا یہ لقب جو امام معصوم کا لقب, جس مولا کا لقب باب مدینہ تو علم ہے کسی غیر معصوم کو دیا جائے تو کتنا عظیم غیر معصوم ہو. ساتویں امام کا لقب حضرت عباس کو مل رہا. اور اس کی بہت سارے اور بھی ریزن, رمضان کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف ایک بات اس وقت بھی میں نے بڑی پیاز بھی ریپیٹ کرتا, اور وہ یہ کہ مرمر دیکھا تو وہی اٹھو, جو تم ہمارے لیے قربانی دو گے وہی چیز ہم تم کو عطا کریں گے, اور کئی ہزار کئی لاکھ کئی ملین گنا بڑھا کر. ابھی تک تو میں آخرت کی بات کر رہا تھا دنیا میں. حضرت عباس کا میدان کربلا کا جہاد ہی یہی تھا, ان کو تلوار چلانے کی اجازت تو ملی ہی نہیں, انہیں کوفہ فتح کرنے کا اذن تو ملا ہی نہیں, انہیں اتنے زیاد و وزیر کی گردن کاٹنے کی امام کی طرف سے اجازت تھی ہی نہیں. یہ سب ان کے لیے بچوں کا کھیل تھے. ان کا سب سے بڑا جہاد یہ تھا کہ تلوار چلانے والا اور تلوار چلانے کی تمنا رکھنے والا. سر کی مجلس میں ایک لفظ آیا تھا نا, سرسری سا خیال بھی مومن کے دل میں آیا, لیکن اگر رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا اہم بنا کہ اللہ نے حلال محمد کو حرام, حرام محمد کو حلال کر دیا. پورا واقعہ میں کل سنا چکا ہوں. تو اب ایک سرسری سا خیال اگر دل میں آئے تو اللہ اس کو اتنا بڑا بنا دیتا. حضرت عباس کی تو دنیا میں آنے سے لے کے 34 سال کی عمر تک ہر وقت ایک ہی تمنا اور ایک ہی دعا کہ وہ وقت جلد از جلد آئے جس کے لیے میرے بابا نے اللہ سے مجھے مانگا, اور جس کے لیے میری ماں نے مجھے پروان چڑھایا, اور جو پیغام عباس کو ہر وقت ملتا رہا بچپنے سے لے کے نوجوانی تک, نوجوانی سے لے کے جوانی تک, مدینے سے لے کے کوفے تک, کوفے سے لے کے کربلا تک. اسی ماہ مبارک سے رمضان کی کسی کو حدیث سنی مصائب میں, یعنی ہر بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ کے دیر, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ کے دیر. اور جب عمر بنین گھبرا کے سوال کرتی ہے مولا میرے عباس کی غلطی کیا, تو مولا جواب دیتے غلطی نہیں, عباس صرف حسین کے لیے مانگا گیا, اور یہ صرف حسین کی نصرت کرے گا, حسین کو دیا جا رہا. میں اس کو بہت مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اور وہاں سے لے کے کربلا تک کہ جب عباس اپنے بابا کے صحابیوں کو حبیب ابن مظاہر اور ظہیر قین کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سن رہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے, یاد ہے نا وہ رات جب مادر عباس مولا کے گھر میں آئی تھی اور مولا نے دعوت ولیمہ کی, اور خوشی کے عالم میں میرا مولا اس دعوت میں بار بار کیا کر رہا. حبیب عباس کی ولادت سے 1 سال پہلے کی بات, لیکن ان کو تو یاد ہے نا جو علی کے صحابی ہیں اور اس دعوت ولیمہ میں کری. دونوں بزرگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بھولنے کی بات, ہم اس کا یاد ہے کہ مولا یہی جملہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ شادی تو صرف میں نے اپنے حسین کو ایک جانسار اور وفادار ادا کرنے کے لیے کی, اس سے مجھے وہ بیٹا ملنے والا ہے جو میرے حسین کے کام کربلا میں آنے والا. اور اب بات سمجھیے, آپ کا شد آنے یا اماں چچا مجھے جوش دلا کے ایک بار آپ سے اجازت لے کے آئیے کل شام سے پہلے دارال ہمارا کے حسین عالم میں آ رہا ہوگا. غرض یہ کہ مدینے میں ام البنین کی زبانی عباس نے سنا, کوفے میں اپنے بابا کی شہادت کے موقع پہ عباس نے سنا, کربلا کی شمع عاشور عباس نے دعوت ولیمہ میں موجود دو گواہوں سے سنا. اور یہ سنا تو میں دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ عباس نے یہ پیغام بھلایا کب تھا, عباس کو اچھی طرح معلوم. لیکن کیا ہوا یہ کہ جس کی سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ میں حسین کی نصرت میں تلوار چلاؤں, روزے دار کی سرسری دعا اللہ کو اتنا پسند آتی. اور عباس کو بولا کربلا میں 3 دن کا روزے دار, اور وہ اتنی بڑی تمنا لے کے بیٹھا اور اس میں ہونا آ گیا کہ نہیں, اس میں ہونا آ گیا عباس کو تلوار نہیں چلاؤ. جو امام کہتا ہے وہ ہونا گیا رہا, امام کی زبانی لیکن اس میں ہونا آ گیا عباس تلوار نہیں چلاؤ. عباس نے اپنے دل کی حالت کو کچل دیا, عباس نے اپنی دعا کو قربان کر دیا. عباس نے کہا اگر حکم خدا ہے تو مجھے اپنی دعا بھی نہیں چاہیے, اور خدا کو یہی عمل تو اتنا پسند آتا ہے کہ اے عباس تم نے میری خاطر اپنی ایک حاجت کو قربان کیا, قیامت
آج تک جتنے لوگ اپنی حاجتیں تیرے نام میں لے کے آئیں گے ان کی حاجت کو میں پورا کروں گا. تو نے میرے لیے قربانی دی ہے اور پروردگار تجھے اس کے بدلے میں اجر دے رہا ہے. مگر جس کی وجہ سے مقابل ہوائی کہہ رہا ہے مگر یہ اصول خالی حضرت عباس کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے تو یہ سب سے بڑا اصول بنا. ہر مومن کے لیے اپنی جگہ پر کہ تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے فلاں عمل کرو, اور صرف اللہ کی خاطر تم نے اسے قربان کیا, صرف اور صرف اللہ کی خاطر. کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. اس کی بہت ہی چھوٹی مثال ہوگا, کل کی مجلس کی بہت سی باتیں آج رد دے رہی. روزے دار کی پہلی دعا خدا کیوں قبول کرتا؟ اس لیے کہ اس نے سارا دن اللہ کے نام میں ایسی قربانی دی. کوئی دیکھنے والے نہیں, آپ چاہیں تو جتنا پانی پینے کون دیکھ رہا, آپ چاہیں تو روزہ توڑنے والے جتنے عمل کرنے کون دیکھ رہا. مگر وہ اندھیرے میں وہ تنہائی میں بھی صرف اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں نا. بس آپ بھی نعوذ باللہ حضرت عباس کی توہین نہیں کر رہا, آپ بھی جب پورے روزے میں یہ قربانیاں دیتے ہیں تو افطار کے بعد کم از کم اپنی حضرت باب رواج بن جاتے ہیں. اپنے لیے جو حاجت مانگیں گے ایک حاجت, آپ عباس نہیں, لیکن اس وقت کی پہلی حاجت اللہ قبول کر رہا, جو اصول وہی چل رہا, جو قربانی اللہ کے لیے دوں گے. اور اگر کوئی مومن آ کر کہے کہ مولانا کینیڈا کے اس ماحول میں حجاب کیوں کروں, اور اگر کوئی نوجوان آ کر کہے کہ میں داڑھی کیوں رکھوں, اور اگر کوئی شادی کرنے والا لڑکا آ کر کہے کہ میں سونے کی انگوٹھی کیوں نہ پہنوں, اور اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ میں اپنے مائنڈ میں سے خلوص کیوں نکالوں, اور اگر کوئی نوجوان کہے کہ میں ڈسکو یا ڈانس پارٹی میں کیوں نہ جاؤں, تو ایک اصول تو ماہ رمضان روزے کے علاوہ یہ دے رہا, جو جو یہاں قربان کرو گے اس دنیا میں بھی اللہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا, اور آنے والی دنیا اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب تم کو ملنے والا ہے. چنانچہ روزے کی حدیث جو پیغمبر نے بتائی اس کی چھٹی تھی کہ یہاں جو جو قربانی تم روزے میں اللہ کے لیے دے رہے ہو یہ وہاں پہ جا کے ملے گی. اس کے بعد اب ایک بات اور سنیے, یہ تو قرآن کی آیت کے بارے میں یہودیوں کا اعتراض تھا, لیکن خود قرآن کی آیت کے رونے کے حوالے سے بہت اہم پیغام آیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یہاں تک آیت پہنچی تھی یہودی آ گئے. اب اس کے بعد آیت آگے بڑھے, لعلکم تتقون, روزے اس لیے واجب کیے گئے تاکہ تمہیں تقوا دیا جائے. یہ بھی گویا اس سوال کا جواب. ماہ مبارک رمضان یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ تقوا دینے والا مہینہ ہے, لیکن یہ تو سرسری طور پہ آپ نے بہت سنا ہے, اصل میں سمجھیے سوال. سوال کیا کہ جب کوئی آدمی قرآن کو سرسری بھی پڑھے, ڈیٹیل میں نہ جائے, تھوڑے اس کے لیے نہ کرے, ادھر ادھر ہو رکھ کے دے, اسے ایک چیز تو نظر آئی کہ اللہ نے اس قرآن اپنی ہر نعمت کو کنڈیشنل کیا ہے تقوے کے ساتھ. سنا آپ نے پہلے سب ہولا علیہ السلام والے کا کتاب لا رہے گا ہوگا, یہ قرآن آپ نے کھولا پہلا سفا آپ نے پڑھا, قرآن ہے کس کے لیے, یہ ایڈریس کس سے کر رہا, ایران میں ہوگا مستقیم پڑھیں گے سر ہدایت سے مستقل پڑھے. آپ آگے بڑھے, جتنے قرآن والے آپ کو نظر آئے, مثلا جنت قرآن کہتا اعدت للمتقین, ہر ایک کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, مومن کے لیے بھی نہیں بنائی گئی ہے, صرف صاحبان تقوا کے لیے بنائی گئی. اللہ سے آپ دعائیں کرتے برکتیں جاتے, قرآن نے کہا لا بنا ہلو خلا تقو, اگر یہ لوگ ایمان کے بعد تقوا اختیار کریں گا فتحنا علیہم برکات من السماء, ہم آسمان سے ان کے لیے برکتیں حاصل کریں گے. ہمیں اللہ سے برکتیں چاہیے, انتہائی شرابی اور فاسق اور فاجی اور زانی اور غانی اور یہ سب لوگ حاجت پیش آتی ہے دور کی اسی اللہ کے پاس جاتے, حاجت پیش آتی ہے اسی مسجدوں میں پہنچتے, حاجت پیش آتی ہے ہم لوگوں کو پکڑ لیتے مولانا کوئی دعا کوئی تعلیم کوئی وظیفہ کوئی عمل. لیکن خدا کہہ رہا کہ اگر تقوی اختیار کرو تو ہماری برکتوں کے دروازے تم پر کھلیں گے, نہ فتحنا علیہم برکات, ہم برکتیں کھول کے رکھ دیں گے ان کے لیے میرا سما آسمان سے. چلے ہمیں چاہیے آل محمد کا ساتھ, اور کچھ نہیں چاہیے, دنیاوی دنیا میں نہیں چاہیے, آل محمد چاہیے. سارے قرآن نے آواز دینا اتق اللہ رسول صادقین, تقوا اختیار کرو پھر سچوں کا ساتھ دو, بھی ساتھ دینا تمہارے کام آئے گا. ہم دیکھتے جا رہے ہیں قرآن, امام کے پاس پہنچے, امام کے پاس پہنچے, کہ غیر ایمان یہاں میں کوئی تسلی دے دیں کہ بھائی یہ تو قرآن کا ایسے ڈراتا رہتا ہے, ہم ہیں جدھر نہ کرو. ایمان نے اس سے زیادہ سختی دے گا, ایک نے نہیں, دو نے نہیں, چار نے نہیں, چھ نے نہیں, ہر اماموں کی ایسی حدیث, اور وہ بھی ایک قسم خاص ولہ ہے ماں شیعہ تو نہ الا من اتق اللہ, خدا کی قسم ہمارا شیعہ ہے ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے بعد تقوا نہ ہو. ابھی ہم قرآن دیکھ رہے ہیں کہ ہر وعدہ متقی سے تھا, ہم گھبرا کے امام کے پاس گئے تو امام نے کہا ہمارے تو شیعہ ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تقوا نہ ہو. ہم نے کہا نہیں بھائی, امام میں بھی علی جیسا امام کام کم ہوگا, مومن کافر سب ان کے دامن میں آ جاتے. ہم پہنچے ہی تھے علی کے دروازے پر, وہ آواز لگ رہی ہے کہ یہ امیر المومنین تو ہیں لیکن امام المومنین نہیں ہے, امام المتقین ہے, سردار امام مومنوں میں ہے لیکن امامت فقط ان کی کر رہے جو صاحب تقوا ہے. تو پورا قرآن دیکھ ڈالیے, کلام امام دیکھ ڈالیے, مولا متقیان کے تعلیم دیکھ ڈالیے, ہر جگہ تقوا مانگا جا رہا. قرآن سے ہدایت لینا تو متقی بنو, جنت چاہیے تو متقی بنو, دعا قبول کر کے برکتیں چاہیے تو متقی بنو, آل محمد کا دامن تھامنا ہے متقی بنو, اہل بیت کے شیعہ بننا ہے متقی بنو, علی کی امامت میں داخل ہونا ہے متقی بنو. اب ایک سوال آیا ذہن, ایک سوال آیا, اور وہ یہ کہ یہ تقوا تقوا جو ملتا تھا, تقوا کون سی دکان میں ملتا ہے, کون سی گروسری شاپ میں ملتا ہے, کون سی سپر مارکیٹ میں ملتا ہے, کون سے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ملتا ہے. تو جب اتنا تقوا 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 قرآن نے کہا تو تقوا ملے گا کہاں سے. یہ ادھر سوال کیا جو سورہ بقرہ نے آواز دی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں تقوے کی دکان کھلتی ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے جو تقوے کا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس سے تقوا ملا کرتا ہے, یعنی جس نے رمضان کو صحیح معنوں میں پا لیا, گویا اس نے قرآن سے ہدایت پا لی, گویا اس نے جنت حاصل کر لی, گویا اس پر آسمان کی برکتیں نازل ہوئی, گویا وہ آل محمد کا ساتھی بنا, گویا وہ اہل بیت کا شیعہ بنا, گویا وہ علی کی امامت میں آ گیا, علی اس کے لیے امام قرار پا رہے ہیں. لعلکم تقوا کہاں ملتا ہے, سوال ہمارا تھا, اور قرآن کا تقوا تمہیں اس مہینے میں ملتا ہے. اور اب ایک آخری بات آج کے لیے سن لیجیے, شروع کے ایک دو تقریریں تمہیدی ہوتی ہیں, پھر انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہم اپنے موضوع پہ آئیں گے. اس سے دنوں میں ایک آدھ دن کے بعد صرف وہ فلٹر والا مجمع بھی رہ جائے گا, جو بہرحال لوگوں لگائیں گے تو ان کے بعد پہنچانے میں مزہ آئے گا. تو بھائی آپ بات کر رہے ہیں کہ آج بھی ہیں, کل بھی ہے, پرسوں بھی ہیں, یہ کہنے والے مومنین جو ہیں جو سوال کے لیے آ رہے ہیں, وہ اپنی اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے آ رہے ہیں, ان کی مجبوری کا خیال کرتے ہوئے میں بھی اپنے موضوع کو بدل کے چل رہا ہوں. لیکن ہے رمضان سے متعلق آخری بات, تقوا جو رمضان میں ملتا, یہ دکان ہے ماہ مبارک رمضان تقوے کی دکان ہے, ماہ مبارک رمضان تقوے کی جو سیل لگی ہوئی ہے, جو آپ کے لیے آپ ساری برکتیں ملوا رہی ہے جو قرآن نے کہا, اور اسی وجہ سے شاید اسی وجہ شاید چلو ضروری ہے کہنا, پروردگار نے اس ماہ مبارک رمضان چاردہ معصومین میں جو ایسے معصومین کی مخصوص تاریخیں رکھی ہیں, دو تاریخیں آپ کی اس میں دو معصومین, جن دو معصومین نے آدھا آدھا کر کے ہمیں تقویٰ سمجھایا, یہ توہین نہیں کر رہا مولا جی. مولا نے پہلے تو بتایا تقویٰ کسے کہتے ہیں, ارے علی کے ایسے خود بات ہے متقی کی صفات, تو سوال کرنے والا حمام محض براغا کے اندر خود بار حمام موجود ہے, لکھے کیا لکھا حمام نے کہا مولا مجھے متقی کی صفات بتائیے گا تم برداشت ہی نہیں کر سکتے. مولا برداشت کرنے کی کیا بات, صفات بتائیے, خود بار کمپلیٹ ہی نہیں ہوا, ابھی خود کا آدھا بھی نہ ہوگا تھا, فرق کھا کے گرے اور مر جائے دنیا سے رخصت ہو گئے. سر ہم تو ان چیزوں کے پروف واقع ہوتے ہیں, ہم پہ اتنا اثر نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ عجیب زبان سے سنیں تو آپ کی وہی کیفیت ہوگی. سنانے والا کوئی اتنا گناہ گار اور خاطر ہے, لیکن متقی کی سوا علی نے بتایا تقوا کسے کہتے ہیں. اور بہت ہی مختصر سن لیجیے علی کی ایک حدیث, بہت ہی مختصر, یہ رمضان میں تو آپ ذرا دیکھتے رہتے ہیں, تھوڑا بہت حج میں بھی یہ نظر آتی, لیکن یہ سارا سال ہونا چاہیے. کلام ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسا سوال کرنے والے کا ذہنی معیار ہے جو اس کا آئی کیو کے اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے. کچھ ایسا سوالات ہیں کہ بدو کو اس کا بہت ہی سمپل جواب ملے گا, لیکن اگر کوئی بہت پڑھا لکھا جینیس قسم کا آدمی آئے گا اس کو الگ جواب ملے گا. یہ سوال ایک بہت ہی سمپل دیہاتی عرب نے کیا, اس کو ذرا سے یہ تفصیل لے جائے میں لے جائے تو دیکھا رہے اس کے وہ آتا اور آگا کہتا یہ کوفہ شہر ہے مولا کے خلافت میں راکھے گا کیا میرا مومن ہے. ذرا مجھے بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جاہل بدو عرب کوٹ اور اوٹری کا فرق نہ پہچاننے والا جس کی زندگی میں سوائے کوٹ کی بجائے بھی نہیں, اور اس کو کیا بتایا تقویٰ کیا. لیکن کتنے عجیب انداز سے مولا نے تقویٰ سمجھا ہے. ماہ مبارک رمضان دو معصومین سے منسوب مہینہ ہے, ایک معصوم تقوی کے پہلو میں بتا رہے ہیں جس جو پہلو لوگوں کو لڑا دے گا مولا مستقل بننا پڑے گا تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن ابھی مشکل کو سنی مولا نے کہا کہ اے شخص عرب کس شہر میں رہتا ہے؟ کہاں جاؤں گی میں مومنی میرا کسی شہر کسی گاؤں کسی قریے کسی آبادی سے کوئی تعلق نہیں, اکیلا عزت ہوتا نا بدو کی ساری زندگی ایک اونٹ ہوتا اسی کے پوچھے وہ غذا ہوتا ہے اسی پہ سفر کرتا ہے اسی کے بالوں سے سکون سے لباس پہنتا ہے اور کبھی کبھار خیمہ بنا دیتا. تو کچھ نہیں پتا دنیا کو کوئی آئیڈیا نہیں نہ قرآن جانے نہ حدیث جانے. مولا نے کہا اچھا تو اکیلا رہتا ہے تو عرب کے شہر میں سفر کرتا ہو تو کھانا بدوش ہوتے ان کا کہیں ایک جگہ تو گھر آئے نہیں آج یہاں کروا پرسوں کہا یہاں جانے رنگوں میں نہیں. تو کہا کہ کبھی چلتے چلتے تو ایسے راستے سے گزرتا ہوگا تو دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیا ہے. اب میں بوٹنی میری فیلڈ تو ہے نہیں لیکن بوٹنی والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ نظام پروردگار ہے کہ شہرا میں جو پودے ہیں اس میں کانٹے ہوں گے پتے نہیں ہوں گے تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ پانی ہے اس کو محفوظ کیا جائے وہ ایوٹریٹ ہو جائے ہوا میں نہ اڑ جائے. کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتا ہوگا تو ہے جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں. اور کہا کبھی ایسا ہے کہ چلتے چلتے سامنے سے تیز ہوا چلنے لگے صحرا میں تو کیسی تیز ہوا اور جھٹکا چلتے تاکہ یہ بھی ہوتا صبح اس میں کڑی حالت کیا ہوتی. اچھا آپ دیکھیے تو آپ لوگوں کے آج کل کے مغربی دنیا کے ڈریس ہیں آپ نے عربی ڈریس دیکھے ہوں گے ماشاء اللہ کتنے زیادہ وہ سائز سے آؤٹ ہوتے ہیں. دو تین آدمی بھی اگر اس ڈریس میں آ جائے تو وہ پرابلم ہی نہیں ہے, بہت ہی زیادہ بھیڑ بھاڑا قسم کا لباس ہوتا. اب مولا نے کہا کہ تو جا رہا ہے دونوں طرف کاٹے دار جھاڑیاں سامنے سے چلنے لگی ایک دم تیز ہوا. اب کیا کرے گا تو آپ تو پہلی تھوڑی دیر سوچیں گے وہ کیا کرے گا وہ تھوڑی سوچے گا تو 24 گھنٹے یہی کرتا رہے گا کہ مولا ادھر ہوا چلی اور جب میں جلدی سے اپنے کپڑے کو اپنے لباس کو سمیٹا اپنے بدن سے لگایا تو ایسا نہ کہ یہ اڑنے لگے دونوں طرف کانٹے ہیں کانٹے کوئی کانٹا چلے اور لباس پھٹتا چلا جائے. اور مولا نے کہا پھر کیا کرے گا کہ میں آگے بڑھوں گا رکنا تو ہے نہیں لیکن بہت احتیاط سے آگے بڑھوں گا جہاں مجھے ڈر لگا کہ شاید کوئی کانٹا میرے کپڑے میں چھپ گیا فوراً میں رکھے چیک کروں گا کیونکہ اگر چیک نہیں کیا بڑھتا جائے گا چھٹ چھٹ کر کے کپڑا پہ پھٹتا چلا جائے گا. پھٹا ہوا کپڑا کینیڈا اور امریکہ کے فیشن میں ہوگا لیکن صحراؤں میں کام نہیں آتا ہے وہ. تو اب یہ ہے کہ وہ مولا میں نے دیکھا یہ کوئی کانٹا تو نہیں اگر کانٹا نظر آئے پہلے نکالا پھر آگے بڑھا. یہ بھی نہیں سوچا کہ ابھی تو بہت لمبا راستہ آخر میں جا کے کانٹے نکال دوں گا مجھے نہیں تمہارا لباس بھر دے گا. اور اگر کانٹا نہیں تھا تو شکر ادا کر کے پھر آگے بڑھا لیکن پھر اگر لگا کانٹا چھپ گیا ہے پھر رک جاؤں گا چیکنگ ضرور کروں گا کیونکہ اگر میں چیک نہ کروں اور اس کے بعد کوئی کانٹا چل جائے تو میرا تو سارا لباس چلا گیا مولا. لیکن میرے عرب کے صحرا کے سفر سے میرے سوال کا جاتا تھا کہ میں کیا بتاؤں تم نے خود ہی تقوی کی مکمل تعریف کر دی ہے کیونکہ کا مولا کیا تعریف ہے یہی تقوی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ جیسے مجھے راستہ ہے یہ دنیا دونوں طرف جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں یہ گناہ ہے گناہ کے کانٹے سامنے کی تیز ہوا جو ہے نا یہ شیطان ہے اور یہ لباس تم نے پہنا یہ تقوی یہ قرآن کا لفظ ہے لباس تقوی تم نے سے ہر ایک کے بدن پر ایک تقوی کا لباس ہے بس سمجھو تم دنیا سے گزر رہے ہو دونوں طرف گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں سامنے سے شیطان خواہشات کے
نقصانی کی آندھی اڑا اڑا کے تمہارے تقوی کے لباس کو جو ہے کاٹے دار جھاڑیوں کی جانے پھینک رہا ہے. اب متقی اسے کہتے ہیں جہاں اسے ذرا سا بھی شک ہوا, چاہے تو گناہ ہو گیا ہو چاہے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہو, یہ نہیں کہ آخر میں جب مرنے کا وقت آئے گا توبہ کر لیں گے, یا آرام سے بڑھاپے میں بیٹھ کے مسجد میں سوچیں گے کتنے گناہ کیا ہے, وہیں رک جائے. تقوی کا لباس کو پھٹنے نہ دے, اگر گناہ کا کانٹا لگ گیا ہے توبہ کر کے گناہ کے کانٹے کو نکال دے, اور اگر گناہ کا کانٹا نہیں ہے خالی ایک شک تھا شکر کر کے آگے بڑھے, لیکن دوبارہ جہاں شک پیدا ہو پھر وہاں پہ رک جائے. اتنا پھونک پھونک کے قدم بڑھانا اور اپنے تقوی کو بچانا, بس یہ ہے امام المتقین کی امامت میں شامل ہونے کی سب سے پہلی ذمہ داری. تو علی نے تقوی کے یہ پہلو کو بتایا, علی نے تقوی کے اس پہلو کو بتایا, جہاں کھانے میں احتیاط, جہاں کپڑوں میں احتیاط, جہاں زندگی گزارنے کے طریقے میں احتیاط, جہاں شادی بیاہ کے موقع پر احتیاط, جہاں بچے کی تربیت میں احتیاط. مگر اب یہی بنا کہ اس کے نتیجے میں انسان کے لیے زندگی اتنی مشکل نہ ہو جائے تو وہ یا ہندو سادھو بن کر کہے کہ جنگل میں رہنا بہتر ہے, یا بدھ مونک بن کے کہے کہ دنیا سے کر کے رہنا بہتر ہے. نہیں, بیلنس کرنا, بیلنس کرنا سکھایا اسی علی کے بیٹے حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. 15 ماہ رمضان اور 21 ماہ رمضان کی دو تاریخ ہے. دیکھیے رمضان تقوی کا مہینہ ہے, ایسے ہی دو معصوم اس دنیا سے کہ اس مہینے سے تعلق رکھتے جنہوں نے تقوی کی کمپلیٹ تعریف کی ہے. اب حسن نے بتایا کہ نہیں یہ ساری احتیاط اپنی جگہ ہے, مگر یہ دنیا کی جو اچھی اچھی نعمتیں جو حلال ہیں ان کو نہ چھوڑنا, یہ اللہ نے کافروں کے لیے پیدا کیے, تمہارے لیے ہی پیدا کی ہے. حسن مصطفیٰ پر بہت ہی شوق سے اس لیے کہ باقاعدہ امام حسن کا ذکر ان کی ولادت کی رات میں آئے گا, لیکن حسن مصطفیٰ کے سب سے بڑا اعتراض یہی ہوئی کہ نعوذ باللہ یہ چاردہ معصومین میں واحد امام تھے جن کا لائف اسٹائل اپنے پورے گھرانے سے مختلف تھا. اچھا کھاتے تھے, اچھا پہنتے تھے, کبھی میدان میں تلوار لے کے نکلے نہیں, شہزاد اور جیسی زندگی گزارتے تھے. یہ اعتراض امام حسن میں کیوں آیا؟ اسی لیے آیا جس کو امام خمینی نے کہا کہ خار مقدس ہونا خود مستقل جو ہے ایسے مقدس گڈھے بنتے ہیں اور سمجھتے یہ تقویٰ ہو رہا. حرام و حلال کی حد تک تو صحیح ہے, مگر دنیا کی جو نعمتیں ہیں, دنیا کی لذتیں ہیں جو حلال طریقے سے, وہ بھی مومن کے لیے کہ حسن نے بتایا. اگر حسن نے ایک اور بہت اہم پیغام دیا, لیکن وہ 15 رمضان کو, کہ مجتہدین کے فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا, جو جو عیدیں کیوں ہو رہی ہیں, جو جو روزے کیوں رکھے جا رہے ہیں. لیکن وہ اصل واقعہ بعد میں آئے گا, ابھی بھی ایک ذمہ بات شریعت کو سمجھنے میں سب سے بڑا دھوکہ ایک غیر مومن کو, ایک عام مومن کو یہ ہوتا, ایک حدیث اس نے بڑی غیر مان سے یہ کہہ رہے, ایک آیت بڑی قرآن سے یہ کہہ رہا, امام کیا کہہ رہے ہیں, ایک امام کے قول سے مزہ نہیں چلتا, سارے اماموں کے سارے قول جمع کرو. اب ایک علی کی زندگی کہ آخری رات جو امام نے غذا علی بولی, ان میں کلثوم سے کہا بیٹی ایک دسترخوان پر دو نعمتیں جمع نہ کرو, دودھ کا پیالہ بھی لا کے رکھا, نمک کا ڈھیلا بھی, ایک کو وہ اخبار پوری امام ہے اماموں میں تک. اب یہ بھی امام کہ ہم تو ہم غیر اسلام کا مذاق اڑانے لگے. حسن مصطفیٰ اپنے انداز سے بہترین لباس ہے اور بہترین سواری, اس زمانے میں گھوڑے پہ آئیں گے, بی ایم ڈبلو ہے یا پورش ہے یا مرسیڈیز ہے, جو بھی ہو. ہم غریب صاحب کو اعلان کیا جائے گاڑی نمبر فلاں فلاں مرسیڈیز یا بی ایم ڈبلو وہاں کھڑی ہوئی ہے, تو غیر مسائل آپ کو نظر نہیں آئیں گے, باقی میں گاڑی یہ ایمان کی سواری ہوتی ہے, بہترین سواری. اس زمانے کا لیٹسٹ ماڈل اور بہترین لباس, گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے, مسجد النبوی کی گلی سے مڑے اور ایک یہودی بھیک مانگ رہا تھا, اس نے وہیں پہ روک لیا. یہودی بھیک مانگ رہا ہے, حسن کو وہیں پہ روک لیا. ہر ایک مرتبہ کہا آپ کو سچا مانوں یا آپ کے نانا, وہ قبر رسول یہ حسن مصطفیٰ گھوڑے پہ سوار اس گلی کے سامنے, وہ قبر رسول. اس وقت وہ گنبد خضرا بنا تو نہیں تھا, لیکن محاورتن گئی ہے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا, وہ آپ کے نانا یا آپ سچ ہے یا وہ سچ. حسن نے کہا کہ یہ سب تیرے دن میں کیوں آیا؟ کہا کہ آپ کے نانا نے فرمایا دنیا سجن للمومن و جنت للکافر والآخرت جنت للمومن و سجن للکافر, یہ آپ کے نانا نے کہا ہے نا؟ حسن نے کہا ترجمہ کیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت, اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے, کافر کے لیے قید خانہ. جب آپ کے نانا غلط, اور اگر یہ صحیح ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید ہے اور کافر کے لیے جنت, تو پھر آپ غلط. اس لیے کہ آپ نے دنیا میں بھی جنت جیسے آرام کر رہا ہے, مجھے دیکھی, میں تو کافر ہوں نا, بھک منگا, فقیر, پھٹے ہوئے کپڑے, سوسی کی روٹی, اور آپ دیکھیں مومن ہے نا, بہترین سواری, بہترین غذا, بہترین لباس. نفس تو یہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے جنت ملی, مجھے جیل ملی. یا تو آپ کے نانا غلط ہے, یا اگر وہ صحیح ہے تو میں مومن ہوں, آپ کا پھر نہیں تو ملتا. میں ایک حدیث پکڑ کے لوگ بول کرتے ہیں نا کہ دیکھیے ایمان نہیں تو رہا ہے اور مرضی سے آدمی کہہ رہے ہیں, پورا سمجھنا پڑتا. حسن مشتبہ اس طرح ہے, اور کہا کہ میں بھی صحیح ہوں, میرا نانا بھی صحیح, یہودی کہنا یہ کیسے ہو سکتا, میں بھیک مانگ رہا ہوں کافر ہوگا, اور آپ ایسے آرام اور کھان پان کی زندگی گزار رہے مومن ہوگا. امام نے کہا اس کو مت دیکھو, میں اتنا خیال کرو جب اللہ, یہ بھی میری تقریر کے ایک نقطے کی مزید مزاح ہے, اللہ کے لیے کیوں قربانی آ گئی. سر ٹھیک ہے, وہ آپ یہاں کی شراب نہیں, ہم کی شرابن تو پورا ملے گی, تو سر ٹھیک ہے وہ ملے گی, ہم یہی کی شراب بھی لیتے نہیں ہے, ایک جیسی شراب نہیں ہے. اب دیکھیں امام نے کہا دیکھو, یہ تم میرے اتنے خان پان دیکھ رہے ہو نا, مگر جنت میں مومن کو جو نعمت ملنے والی ہے اس کے مقابلے میں یہ بھی گویا عذاب اور یہ بھی جیل ہے. یہ بہترین سواری آپ کی مرسڈیز جنت کی سواری کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, گداگاری کی حیثیت رکھتی ہے یہ. یہاں کو مت دیکھو, کمپیئر کرو, جنت کے لباس کے سامنے یہ بہترین لباس بھی گویا پھٹا پرانا ہے, اور جنت کی سواری کے مقابلے میں یہ بھی گویا بیکار. جنت کی نعمتوں کے بعد جب اس کو دیکھو گے جو میرے پاس ہے تو یہ قید لگے گا, اور جہنم میں جو عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے اس کے مقابلے میں پھٹے ہوئے کپڑے بھی جنت ہے, سوکھی ہوئی روٹی بھی جنت ہے. سوکھی ہوئی روٹی تو مل رہی ہے دنیا میں, وہاں تو کانٹوں والی غذا ملے گی, کھولتا ہوا پانی ملے گا, خون ملے گا, چیز ملے گی. تو میرے جد نے بھی صحیح کہا, اور جو تم مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. یہاں جتنی نعمت بھی مومن کو ملے جنت کے مقابلے میں یہ جیل ہی لگے گی, اور کتنی ہی تکلیف کافر میں کیوں نہ آ جائے, جہنم کے مقابلے میں پھر اس کو یہ غلی مطلب دے گا, اور کہے گا خدا بندہ اسی دنیا میں بھیج دے, وہ سوکھی روٹی میرے لیے قبول ہے کانٹے دار کھانے کے مقابلے میں. تو حسن مصطفیٰ نے بتایا کہ تقوا سوکھی روٹی کا نام نہیں ہے, اور تقوا پھٹے ہوئے کپڑے کا نام نہیں ہے, تقوا حلال طریقے سے ہر نعمت کو حاصل کرنے کا نام ہے. لیکن جہاں اس میں خدا جا رک جاؤ, تمہار رک جانا, پھر وہاں قرآن کو کراس نہیں کرنا. اور یہ رمضان کے مہینے سے لے کر کون بتا سکتا, کھا رہے ایک دم گھڑی لے کر 5:22 آدھا لکما منہ میں ہے, آدھا منہ کے باہر رک جاؤ, پانی پی رہے ہو فوراً پانی کو کنڈی کر کے الٹا کر دو. یہ جو ٹریننگ ہے جو تقوی کی اصلی ٹریننگ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شہری کے وقت جو ہے وہ سوکھی روٹی کھاؤ, بہترین بریانی کھاؤ, کھٹی دال کھاؤ, بگارے بیگن کھاؤ, مرچوں کا سالن کھاؤ, جو تمہیں پسند ہے وہ کھاؤ. ہر آدمی کی اپنی اپنی قسمت ہے, کسی کو کچھ پسند, کسی کو کچھ پسند, کسی کو کھٹی دال میں وہ مزہ آتا ہے جو دوسرے کو بریانی میں نہیں آتا ہے, لیکن سب کھاؤ. میں ادھر اللہ کی طرف سے حکم آیا, اب رک جاؤ, وہاں پہ تمہیں اپنے آپ کو روک لینا ہے. یہ ہے تقوی, اس کی ٹریننگ, اس کی مثال, اس کا ماڈل ہمارے سامنے علی اور حسن نے ملا کے دیا, اور اس کی ٹریننگ ماہ مبارک رمضان دیتا ہے. میں اس کے ساتھ رمضان گزارے تو لعلکم تتقون, آپ تقوی کی منزل پر پہنچیں گے. اور تقوی کی یہ منزل, یا جو اس میں خدا گیا اسے ایک قدم آگے نہیں بڑھانا. اگر کہ ہر امام معصوم کی مثال تو بےکار ہے, بہت شریعت ہے, لیکن غیر معصومین میں سے اگر کہ اس کی مثال کربلا کا ہر شخص ہے, لیکن اس کی بہترین مثال اگر آپ کے سامنے آئے گی تو کربلا کا باب الحوائج عباس علمدار. عباس علمدار نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو حکم خدا اور حکم امام کی کیا حیثیت ہوتی. سیدھار امام نے ایک لفظ زبان سے کہا, پھر صبح سے لے کے شام تک عباس آ رہے ہیں, آقا سب سے پہلے مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی, خاص طور پر جب بنی ہاشم کے شہزادوں کی باری آئی. یہ تو میری گود کے پالے ہوئے, یہ تو میرے سکھائے ہوئے, یہ تو میرے شاگرد ہیں, مولا مجھ سے اپنی گود کے پالے ہوئے یہ لاشیں نہیں اٹھائے جاتے ہیں. لیکن حسین نے ایک جملہ کہہ دیا, عباس تم میرے لشکر کے رب دا. اب عباس کچھ بولے, ہاں ایک جملہ پھر بھی عباس نے کہا, لیکن وہ بھی کب کہا؟ جب کرملا کا ہر شہید مارا گیا اور اب عباس آئے کہ آپ آپ کو مرنے کی جانے دیجیے, اس نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے طلب کے کہا لیکن آپ آ, اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار, میرے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کرے. لیکن پھر بھی اس نے امام کا اعتراض نہ کیا. ہاں جب وہ خیمے میں آئے اور زینب نے کہا چچا کہیں سے پانی لا دے, اور عباس نے کہا سکینہ میری سفارش کر دے. سکینہ نے کہا بابا سے سفارش؟ ارے بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں کہی, مجھے لے کے چلیے. اب بات سکینہ کو بور میں لے کے چلے. حسین نے دیکھا سمجھ گئے. اب بات میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لا رہے ہو, اب میں سوچنا کہوں گا. لیکن سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے, بعد میں چچا بہت یاد آئے گا. جب تماشے لگ رہے ہوں گے, جب روڑے مر رہے ہوں گے,
ارے اسی جگہ کو یاد کر کے ہو رہی ہوگی. اجرکم اللہ علی ولعنت اللہ علی آبائہم اجمعین. پروردگار اپنے باب الحوائج عباس علمدار اس وفا اور ایثار کا واسطہ ہمیں بھی اپنی شریعت اور اہل بیت کے احکام کا ایسا ہی وفادار اور جانثار قرار فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان کی برکتیں ان تمام مومنین و مومنات کو جو اتنی رات گئے تھے صرف تیرے ذکر کو اور تیرے قرآن کو سننے کے لیے بیٹھے تھے, یہ ساری برکتیں ان سب کو عطا فرما. ان کی دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرما, انہیں ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگار آج اس خانوازے کی جانب سے افطار تھا, ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. ان کے خاندان کے تمام مرحومین, حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین, کل اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما ظہور امام میں.